الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله الأزكياء وعلى أصحابه الأتقياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل احترام بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ سورہ الاعلیٰ کی آخری آیات ہیں، آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 19 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے تزکیہ نفس کی تلقین فرمائی ہے اور اسے کامیابی کی علامت اور دلیل قرار دیا ہے۔ ہمارے آج کے درس قرآن کا موضوع تزکیہ نفس ہے اور ہمارے لیے بطور مسلمان یہ موضوع نہایت اہم ہے، اسی پہ ہماری کامیابی کا دار و مدار ہے اور اسی کی بدولت ہم باطل کے طوفانوں کے سامنے ثابت قدمی دکھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، قد افلح من تزکا، بے شک فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور یاد کرتا رہا اپنے رب کے نام کو اور نماز ادا کرتا رہا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر مشکل یہ ہے تمہارے لیے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس پر ریجھ جاتے ہو، والآخرت خیر وابقا، اور آخرت بہتر ہے اور دائمی طور پر رہنے والی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ جو حقیقت بیان کی گئی ہے یہ اس سے پہلی کتابوں میں اور پہلے صحیفوں میں بھی بیان کی گئی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، خاص طور پر ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں اس کا ذکر تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہونے والی سورت کا آخری حصہ ہے اور اس میں جیسا کہ ترجمے میں عرض کیا گیا، اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے تزکیے کے حوالے سے دنیا اور آخرت کا موازنہ بھی پیش کیا ہے اور تزکیے کو کامیابی کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ آئیے اب ہم لفظاً لفظاً ان آیات کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد افلح من تزکا، بے شک وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کر لیا۔ دو الفاظ اس آیت میں اہم ہیں، فلاح اور تزکیہ، اور دونوں ہی ہمارے درس کا موضوع بھی ہے۔ فلاح عربی زبان کا لفظ ہے جسے ہم اکثر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ مؤذن جب اذان کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلاتا ہے تو اس میں بھی وہ یہ کہتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ فلاح کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں اپنی زبان کی تنگی کی وجہ سے، اپنی زبان کی مجبوری کی وجہ سے کامیابی کے لفظ سے کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاح پا گیا، اس کا مفہوم اور معنی یہ متعین کرتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا، مفلحین کامیاب لوگ، فلاح کامیابی، افلاح اس نے کامیابی پا لی۔ لیکن عربی زبان میں فلاح کے لفظ کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے، اور مفسرین نے، خاص طور پر علامہ زمخشری نے اور علامہ ابن کثیر نے، فلاح کے لفظ کا جو ترجمہ اور مفہوم اپنی تفسیروں میں بیان کیا ہے، جگہ جگہ جہاں فلاح کا لفظ آیا ہے، تو اس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ فلاح کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ انسان کو ایسی نعمتیں حاصل ہو جائیں جن کے چھن جانے کا کوئی خطرہ نہ ہو، انسان کو ایسا امن و سکون مل جائے کہ جس کے بعد پھر کسی بد امنی اور کسی حملے کا خطرہ نہ ہو، انسان کو وہ کامیابی حاصل ہو جائے جس کامیابی کے اوپر دائمی طور پر وہ فائز رہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر تو یہ مقام کسی کو نہیں مل سکتا، دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا فاتح اور بڑے سے بڑا بادشاہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی بادشاہت اور اس کی کامیابی اور اس کی فتح دائمی ہے، کوئی بڑے سے بڑا طاقتور انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ بالکل امن و سکون میں ہے اور اسے کوئی پریشانی کبھی لاحق نہیں ہوگی۔ یہ فلاح جس انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سامنے پیش کی ہے، یہ انسان کو، بندہ مومن کو، آخرت میں ہی مل سکتی ہے، اور یہ آخرت کی فلاح اور آخرت کی کامیابی ہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر بھی جہاں اللہ تعالی نے فلاح کا ذکر کیا ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہو گئے مومنین، تو وہاں بھی مفسرین نے اس کی تشریح میں یہی بیان کیا ہے کہ اس فلاح سے مراد وہ فلاح اور وہ کامیابی ہے جو حقیقی کامیابی، جو ہمیشہ رہنے والی اور دائمی کامیابی، جس کامیابی کے بعد پھر کبھی ناکامی نہیں ہوگی، اور جس فلاح کے بعد پھر کبھی انسان خسران اور گھاٹے اور نقصان میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جس مضمون کو مختصر انداز میں بیان کیا ہے، قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر اس کی تفسیر آتی ہے، اور تفسیر قرآن کا ایک اصول یہ ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، حدیث میں فرمایا گیا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کے بعض حصے دوسرے حصوں کی تفسیر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے، اور اس کے بعد دوسری تفسیر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ قرآن مجید کی دوسری جگہوں پر جب آپ دیکھتے ہیں، قد افلح المؤمنون، سورہ مومنون کا ابتدائی حصہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ یہاں صرف اس کو تزکیہ کے ایک لفظ میں اللہ تبارک و تعالی نے جامع انداز میں بیان کر دیا، قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور قد افلح المؤمنون، اس کے آگے پھر اللہ تعالی نے چند ایک صفات بیان کی ہیں جو تزکیہ کے لیے ضروری ہیں، اور اس کا آغاز یوں ہوتا ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کون ہیں مومنین جو کامیاب ہوئے؟ وہ جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتے ہیں، اور آگے پھر صفات ہیں ایک ایک کر کے وہ بیان کی گئی ہیں، اور ان صفات کے بارے میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اشارتاً میں نے عرض کر دیا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر سورہ المومنون کے آغاز میں آپ کو مل جائے گی، جس میں وہ صفات بیان کر دی گئی ہیں جو تزکیہ کے لیے ضروری ہیں۔ اور اس کے بارے میں اتنا عرض کر دوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، کچھ اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ اندازہ کیجئے وہ مجلسیں اور وہ دور، جو دور کے اس کائنات کا سب سے بہترین دور تھا، جس میں اس کائنات اور اس مخلوق کے سب سے بہترین انسان دنیا میں موجود تھے، ان خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، فرمایا صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس دور کا تصور کیجئے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی، زمین اور آسمان کا آپس میں بالکل ڈائریکٹ اور براہ راست رابطہ تھا، اللہ تبارک و تعالی کا پیغام انسان تک پہنچتا تھا، وہ مجلسیں اور ان مجلسوں کی ایمان پرور کیفیت، کبھی حدیث کو کھول کر آپ دیکھیے تو صحابہ کرام آپ کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ آن حضور پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرات چمکنے لگے، اور پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا، ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کہ ابھی ابھی میرے اوپر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جو آدمی مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ ان آیات کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لے گا، میں اسے ضمانت دیتا ہوں جنت کی۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. یہ صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جن کے اندر یہ صفات ہیں یہ جنت کے وارث بننے والے لوگ ہیں. آن حضور ضامن ہیں اس بات کے جو ان باتوں کو اپنے اندر پیدا کر لے، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے تزکیہ کے بارے میں نہ صرف یہ کہ قرآن کی آیات پیش فرمائی بلکہ خود اپنی زندگی ان کے سامنے پیش کر دی. آن حضور کی زندگی تزکیہ کا بہترین نمونہ ہے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے اور جو کام آپ کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائے تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں خاص طور پر تین جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ایک تو سورہ جمعہ میں ذکر ہے، دوسرا سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے، اور تیسرا سورہ بقرہ میں ذکر ہے. سورہ بقرہ میں جہاں ذکر ہے وہاں تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے دعا مانگی. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے. باپ بیٹا دونوں نبی خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے اور اس عظیم کام سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں، اور اس میں یہ دعا مانگی گئی کہ اے پروردگار یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے اپنا ایک نبی بھیجنا. وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. اپنا نبی ان کے درمیان بھیجنا، اپنا رسول ان کے درمیان بھیجنا، اور اس رسول کے کام کیا ہوں گے؟ وہ دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ لوگوں کی زندگیوں کو پاکیزہ کر دے، لوگوں کی زندگیوں کا تزکیہ کر دے. یہ دعائے ابراہیم تھی. اور اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو بھیجا تو اپنے نبی کے جو فرائض بیان کیے اس میں یہ بات بھی بیان کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان سے ایک نبی بھیجا جو اللہ کی آیات کی تلاوت ان کے سامنے کرتا ہے اور ان کی زندگیوں کو پاکیزہ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد، آپ کی نبوت کا مقصد، آپ کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کی زندگیوں کو پاکیزہ کر دیں، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی زندگیوں کو پاکیزہ کیا. تزکیہ اور پاکیزگی یہ کیا ہے؟ جس طرح فلاح کا معنی بڑا وسیع ہے اسی طرح سے تزکیہ کا معنی بھی بڑا وسیع ہے. اور تزکیہ کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کے ترجمے میں اور اس کے مفہوم میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک پاکیزگی اور دوسری نشو و نما. زکوٰۃ بھی اسی سے، زکوٰۃ جو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کا مادہ بھی یہی تزکیہ کا مادہ ایک ہی ہے. اور زکوٰۃ بھی اس لیے زکوٰۃ کہی جاتی ہے کہ وہ مال کو پاک کر دیتی ہے، اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آن حضور نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ صدقہ و زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. جن تین باتوں پر آپ نے قسم کھائی ان میں سے ایک بات یہ فرمایا، تین باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں، اور ایک ان میں سے یہ بات فرمائی کہ ما نقص مال من صدقۃ و زکوٰۃ، کہ صدقہ اور زکوٰۃ سے مال کے اندر کبھی کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس کے اندر برکت پڑتی ہے. اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ روم کے اندر بیان فرمائی. تو تزکیہ کے دو معنی جو بہت متداول اور بہت معروف ہیں ان میں سے ایک معنی ہے پاکیزگی اور دوسرا معنی ہے نشو و نما. پاکیزگی اور نشو و نما یہ دونوں ہی اس تزکیہ کے اندر یہاں شامل ہیں. پاکیزگی اخلاق کی پاکیزگی، کردار کی پاکیزگی، گفتار کی پاکیزگی، اعمال کی پاکیزگی، دل و دماغ کی پاکیزگی، سوچ کی پاکیزگی، یہ ساری کی ساری پاکیزگی جب ہوگی تو انسان کا تزکیہ ہوگا. ظاہری حید قضائی سے تزکیہ نہیں ہوتا، نہ تقوی حاصل ہوتا ہے. تقوی کے بارے میں آن حضور نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تین مرتبہ یہ بات کہی، اتقوی ہا ہونا اتقوی ہا ہونا. تقوی کا مسکن دل ہے، تقوی دل میں پیدا ہوتا ہے پھر اعمال میں ظاہر ہوتا ہے. اس طرح سے تزکیہ بھی انسان کا اس کے دل سے اس کا تعلق ہے. دل پاکیزہ نہیں ہوگا تو اعمال پاکیزہ نہیں ہوں گے، گفتار کے اندر پاکیزگی نہیں آئے گی، کردار کے اندر پاکیزگی نہیں آئے گی. سب سے پہلے دل کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور یہ دل کا بدلنا جب یہ عمل انسان کر لیتا ہے اس کے بعد پھر وہ اللہ کی رضا کا طلبگار بن جاتا ہے. اللہ کی رضا کے اوپر سب کچھ قربان کر دیتا ہے اور کبھی اس کی زبان پر شکوہ نہیں آتا، وہ سراپا امتنان و تشکر بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر ہر وقت شکر گزار اور مشکلات کے اوپر صابر، اور ایسا ہی بندہ ہے جس کے بارے میں آن حضور نے فرمایا کہ امر المؤمن خیر کلہ، مومن کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہر طرح اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، کوئی انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں جس کی زندگی میں نشیب و فراز نہ آتے ہوں، مشکلات بھی آتی ہیں آسانیاں بھی ہوتی ہیں، انما العسر یسرا، بار بار انما العسر یسرا دو مرتبہ تکرار کی ایک ہی صورت کے اندر، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ فراخی ہے، ہر انسان کی زندگی میں تنگی بھی آتی ہے آسانی بھی آتی ہے، کامیابی بھی ملتی ہے ناکامی بھی ہوتی ہے، کامیابی کے اوپر وہ شکر کرتا ہے اور اس کے لیے خیر ہے، ناکامی کے اندر وہ صبر کرتا ہے اور اس کے لیے درجہ ہے، تو تزکیہ جب انسان کا ہو جاتا ہے، اس کی سوچ، اس کی بچا، اس کی گفتار، ساری کی ساری چیزیں اس کی پاکیزہ بن جاتی ہیں، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر یوں چلتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اس نے کوئی لمحہ گزارا تو اسے وہ زندگی کا حاصل سمجھتا ہے، اور جہاں کہیں اس سے کوئی فروگزاشت ہو گئی اور کوئی لغزش ہو گئی تو اس پر وہ اپنا دامن اپنے ندامت کے آنسو سے تر کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ندامت کے آنسو لے کر حاضر ہوتا ہے اور تنہائی کے لمحات میں روتا ہے، ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی کے لمحات میں اس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ نہایت اہم موضوع جو تزکیے سے متعلق ہے، اس کے اوپر ہمیں ہر روز غور کرتے رہنا چاہیے، اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، انسان کی زندگی اور اس کا ایمان ہمیشہ ایک حال کے اوپر نہیں قائم رہتے، انسان کے خیالات اور اس کی ایمانی کیفیات یہ بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں، کبھی کسی وقت انسان باطل کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا ہے اور اس کے دل کے اندر یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ ساری دنیا بھی میرے مقابلے پر آ جائے تو میں حق کو نہیں چھوڑوں گا، اور کبھی کبھار وہ کمزوری اور بزدلی دکھا جاتا ہے، معمولی بات کے اوپر وہ پست ہمتی کا مظاہرہ کرتا ہے، شکست کھا جاتا ہے، خود اپنے نفس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، یہ کیفیتیں انسان کی آتی رہتی ہیں، تو ان کیفیتوں کے درمیان اپنی زندگی گزارتے ہوئے جائزہ لینا چاہیے اپنا، بار بار اپنے آپ کو قرآن کی کسوٹی پہ پرکھنا چاہیے، سنت کے سامنے اپنے آپ کو رکھ کے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کہاں تک میں اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں کہاں تک جا چکا ہوں، اور کیا کیا کمی اور کیا کیا خامی ابھی میرے اندر باقی ہے۔ یہ بڑھوتری کا معنی اور نشو و نما کا معنی جو تزکیہ کے اندر پایا جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے۔ آپ ایک فصل بیجتے ہیں، آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کسی بھی معاملے میں، کسی کام میں، کسی کاروبار میں جب آپ لگ جاتے ہیں، کوئی فصل آپ بیج دیتے ہیں، کوئی باغ لگا دیتے ہیں، کوئی پودا لگا دیتے ہیں، تو اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی ترقی اور اس کی کامیابی کے لیے بہت ساری چیزوں کو آپ کو ختم کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کو آپ کو کاٹنا پڑتا ہے۔ ایک فصل آپ نے لگائی ہے تو جڑی بوٹیوں کو صاف کرنا پڑتا ہے، جھاڑ جھنکار کو صاف کرنا پڑتا ہے، اسی طرح سے اگر آپ اپنے نفس کا تزکیہ چاہتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے نجات پانی ہوگی، جن سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ وہ جھاڑ جھنکار بھی ساتھ ساتھ ہو اور آپ یہ دعویٰ کریں کہ آپ کے تزکیے کی فصل لہلہا اٹھے گی، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے تزکیے کو انسان کے نفس کی طرف منسوب کیا، فالہمھا فجورھا وتقواھا، اس سے پہلی آیت میں ونفسم وما سواھا، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نفس انسانی کو پیدا کیا اور اسے ٹھیک ٹھاک انداز میں پیدا کیا، سدھارا اسے، سنوارا اسے، فالہمھا فجورھا وتقواھا، اور پھر اس کے اندر الہام کر دیا فجور کو اور تقوا کو، قد افلح من زکاھا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، وقد خاب من دساھا، اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اسے دبا دیا، تزکیہ نہیں کیا اسے دبا دیا۔ اب یہ چیز کہ انسان کا تزکیہ اور انسان کی یہ پاکیزگی اختیار کرنے کا معاملہ اس کے نفس کے ساتھ متعلق ہے، تو نفس کو قرآن مجید نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے، قرآن مجید میں نفس کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور کتنی حکمت کی بات ہے کہ ہر انسان اس چیز کو اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے، یہ بیرونی دنیا کی بات نہیں ہے، یہ اندرونی دنیا کی بات ہے، اور بیرونی دنیا میں سفر کرنے والے انسان کبھی اپنے دل کے کواڑ کھول کر اس کے اندر بھی جھانکا کر، کبھی ہمیں کچھ لمحات اپنے دل کو دیکھنے اور ٹٹولنے کے لیے بھی صرف کرنے چاہیے۔ ہم ستاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں، ہم فضا کی بلندیوں میں سفر کر رہے ہیں، ہم کائنات کی ہر ایک چیز پر تحقیق و تفتیش کر رہے ہیں، لیکن وہ دل جو ہمارے اپنے اس سینے کے اندر، اس کوٹھے کے اندر جو محفوظ ہے، اس کا دروازہ بھی کبھی کبھی کھولنا چاہیے اور اسے دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی تین کیفیتیں بیان کی ہمارے اپنے جسم کے اندر۔ پہلی کیفیت اس کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کے الفاظ میں جب ان کی پاک دامنی پر گواہیاں دے دی گئیں تو اس وقت انہوں نے تکبر و غرور کرنے کی بجائے، پندار میں آنے کی بجائے، انہوں نے اس وقت عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ الفاظ کہے، اور تزکیے کی یہ شان ہے، جتنا زیادہ تزکیہ کسی کا ہو جائے گا اتنا ہی اس کے اندر انکساری اور عاجزی آ جائے گی، اور جہاں پندار ہوگا تو وہاں نیک اعمال کو بھی وہ پندار لے ڈوبے گا۔ نیک اعمال بالکل جل کے خاک اور راکھ ہو جاتے ہیں، جس طرح سے ایندھن جل کے راکھ ہو جاتا ہے، جہاں نیک اعمال کے اندر پندار آ جائے، تکبر اور غرور آ جائے۔ یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیے کہ وہ اپنی پاک دامنی کی شہادتیں سننے کے بعد، جب مصر کے بچے بچے کی زبان پر یہ بات تھی الان حس الحق، اب حق واضح ہو گیا ہے، یوسف بالکل پاک دامن ہے، اس کے دامن پہ کوئی دھبا نہیں ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں جیل کے دروازے سے نکلتے ہوئے اس عظیم رسول کی زبان پر یہ الفاظ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے نفس امارہ کے حملوں سے محفوظ تو نہیں تھا، یہ میرے اللہ کا رحم تھا، یہ میرے اللہ کی خاص عنایت تھی کہ اس نے مجھے بچا لیا۔ نفس امارہ کے حملے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے جن کا مقام و مرتبہ انسانیت کے درمیان یہ ہے کہ ہاں حضور نے ایک مرتبہ یہ کہا، ایک سوال کے جواب میں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں انسانوں میں سب سے بلند انسان کون ہے، تو آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام، اور وجہ بیان کی، آپ نے فرمایا کہ چار پشتیں صرف یوسف علیہ السلام کی ایسی ہیں کہ جو نبی ہیں، کوئی اور انسان ایسا نہیں ہے، یوسف علیہ السلام خود نبی ہیں، باپ یعقوب نبی ہیں، دادا اسحاق نبی ہیں، پردادا ابراہیم نبی ہیں، تو سب انسانوں کے درمیان حسب و نصب کے لحاظ سے اگر کسی شخص کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ سب سے بلند ہے تو وہ یوسف علیہ السلام، اور وہ یہ کہتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ تو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو پہلی کیفیت تو ہے نفس امارہ کی کیفیت، یہ نفس امارہ ہر انسان کے ساتھ ہے، اور انسان اپنے دل کے اندر اپنی اندرونی کیفیات کو محسوس کرتا ہے، یہ کشمکش جاری ہوتی ہے، نفس امارہ برائی کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے برائی کی، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور آواز اٹھتی ہے، اس آواز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامت کے اندر کیا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں یوم قیامت کی، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس اللوامہ کی، ملامت کرنے والا نفس، برائی کے اوپر ٹوکنے والا، روکنے والا، ڈانٹنے والا، برائی کی مذمت کرنے والا نفس، دل کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، نہیں یہ برا کام ہے، یہ برا راستہ ہے، اس راستے پہ مت چل، یہ کام مت کر، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ ایک آواز، کبھی سننے والا اس آواز کو سنے تو وہ آواز بلند ہوتی رہتی ہے، گھنٹی بجاتی رہتی ہے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس کو یوں بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ انسان کے دل کے اندر یہ کشمکش، خیر اور شر کی کشمکش، اگر اس خیر اور شر کی کشمکش میں انسان خیر کا ساتھ دے، نفس لوامہ کا ساتھ دے، اور نفس امارہ کے مقابلے پر نفس لوامہ کامیاب ہو جائے، تو نفس امارہ شکست کھاتے کھاتے بالکل پسپا ہو جاتا ہے، اور نفس لوامہ انسان کا ضمیر اسے ایسی کیفیت میں لے جاتا ہے کہ جہاں پھر وہ تیسرا نفس آ جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تین کیفیتیں قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہیں، نفس امارہ برائی کی طرف دعوت دینے والا، نفس لوامہ برائی پر ٹوکنے والا، اور نیکی کا راستہ سجھانے والا، اور وہ دل کے اندر ہی وہ کیفیت ہے، ایک کو ہم نفس کہتے ہیں، دوسرے کو ہم ضمیر کہتے ہیں، اور آن حضور نے فرمایا کہ جب ایک انسان اپنی ضمیر کو دباتا چلا جاتا ہے مسلسل، تو دل کے اوپر تل کے دانے کے برابر سیاہ نقطے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر برائی کے ساتھ جب آپ نے نفس لوامہ کو دبا دیا اور نفس امارہ کی بات پر لبیک کہا تو دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ گیا، تا آنکہ اگر انسان واپس نہیں پلٹتا، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، تو پورے کا پورا دل سیاہ نقطوں کے نیچے دب جاتا ہے، پھر اس میں سے کوئی روشنی پیدا نہیں ہوتی، اور اسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں فلاں انسان بے ضمیر ہو گیا ہے، مردہ ضمیر ہے، اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ یہ مردہ ضمیر یہی کیفیت ہے کہ جب خدا نخواستہ کسی آدمی پر یہ حالت طاری ہو جائے کہ اس کا نفس لوامہ بالکل شکست تسلیم کر لے اور بولنا چھوڑ دے، اس کی آواز ہی بند ہو جائے، اور پھر انسان کا نفس امارہ اتنا منہ زور ہو جائے کہ وہ بغاوت اور سرکشی کے اوپر آمادہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تیسرے نفس کی جو کیفیت بیان کی ہے وہ ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ انسان کا وہ نفس ہے کہ جو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا خوگر بن جاتا ہے، اور اس کی کیفیت جو ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی زندگیوں میں نظر آتی ہے وہ یوں ہو جاتی ہے کہ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ بے شمار مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن وقت چونکہ بڑا مختصر اور محدود ہے، میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں۔ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ انہیں نفس مطمئنہ مل جاتا ہے، ساری پونجی ان کی بظاہر ضائع ہو جائے، بال بچے ان کے قربان ہو جائیں، اپنی جان پہ مصیبت آ پڑے، ان کا نفس مطمئنہ کبھی نہیں گھبراتا، اس میں کبھی خوف پیدا نہیں ہوتا، وہ مطمئن ہے۔ اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بشارت ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، آجا اپنے رب کے حضور، دعوت دی جا رہی ہے، خوش آمدید کہا جا رہا ہے، استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، آجا اپنے رب کے پاس، راضیتم مرضیہ، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ اور یہ کیفیت کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس انسان پہ راضی ہو جائے، اس سے بڑی اور کوئی بھلائی اور کوئی بڑی اور کامیابی اور کوئی بڑا اور نصیب انسان کا نہیں ہو سکتا کہ اسے یہ کیفیت مل جائے۔ باقی سب چیزیں عارضی ہیں، زوال پذیر ہیں، یہ حکومتیں اور یہ اقتدار، یہ مال و دولت اور رشتہ و پیوند، یہ دنیا کی ساری رونقیں اور دنیا کی ساری بہاریں فنا ہو جانے والی ہیں، عارضی ہیں، اور اصل چیز تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے رضا کی صورت میں انسان کو حاصل ہو جائے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ کیفیت ہمیں نظر آتی ہے اللہ کے بندوں میں جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث کی روشنی میں نے عرض کیا کہ وہ حسب و نصب کے لحاظ سے اور اپنے مقام کے لحاظ سے بہت بلند درجہ تھے، اسی طرح سے عروہ بن زبیر بھی بڑے بلند درجہ انسان تھے۔ حضرت زبیر بن عوام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کے یہ بیٹے ہیں، اسماء بنت ابی بکر کے لخت جگر ہیں، حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں، آ حضور کی پھوپھی صفیہ کے پوتے ہیں، عائشہ صدیقہ کے بھانجے ہیں، کتنا بلند مقام و مرتبہ ہے۔ عروہ بن زبیر 50 سال کی عمر میں ایک آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، اور دیکھیے ان کی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جن لوگوں نے اپنا تزکیہ کر لیا ہے ان کی یہی شان ہوتی ہے۔ ایک نوجوان بیٹا ان کا ایک گھوڑے پہ سوار جا رہا ہے، گھوڑے سے گرتا ہے اور اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ بیٹے کا جنازہ پڑھ کے آتے ہیں تو پاؤں میں درد شروع ہوتا ہے، اور تھوڑے ہی عرصے میں پاؤں متورم ہو جاتا ہے، ایک پھوڑا نکل آتا ہے، اور حکیم اور طبیب آ کر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا زہریلا پھوڑا ہے، سارے جسم میں اس کے زہر کے سرایت کر جانے کا خطرہ ہے، پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے کاٹ دو۔ کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو کچھ چیز ایسی کھلانی پلانی پڑے گی کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو جائے، ورنہ یہ تو بڑی تکلیف دہ بات ہے، آری سے پاؤں کاٹا جائے گا، کوئی آج کے دور کی وہ سرجری تو نہیں تھی کہ وہ انہیں تھیٹر میں لے جایا جائے اور وہاں ان کا آپریشن کر دیا جائے۔ فرمایا کہ میں اپنے رب کے حضور اس حال میں نہیں جانا چاہتا کہ میرے جسم کے اندر کبھی کوئی ایسی چیز گئی ہو جو میرے ہوش و حواس کو نشے کی حالت میں اور سکران کی حالت میں لے جائے، میں ایسی حالت میں اپنے رب کے حضور حاضر نہیں ہونا چاہتا، بس تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ ذکر اسم رب ہی فصل، آگے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرے تو اللہ کے نام کا ذکر کرنے لگے، اور پاؤں کاٹا گیا، پاؤں کاٹا جا رہا تھا کہ بے ہوش ہو گئے، اس کے بعد زخم کو داغ دیا گیا، ہوش میں آئے تو کہا میرے پاؤں کو میرے پاس لاؤ، وہ پاؤں لایا گیا، پاؤں کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اس کو ایک نظر دیکھا اور کہا اے پاؤں، اللہ تعالیٰ کے ہاں تجھے گواہی دینی ہوگی کہ اللہ کے بندے عروہ بن زبیر نے تجھے کبھی معصیت کے راستے پر نہیں چلایا تھا، وہ جب بھی تیرے اوپر چل کر گیا تو اللہ کی اطاعت کے راستے پر گیا، اے پاؤں اللہ کے ہاں تجھے گواہی دینا ہوگی۔ یہ تزکیہ ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا ہے، اور لوگ تعزیت کے لیے آئے تو لوگوں سے یہ کہا کہ کس بات پر آپ لوگ تعزیت کر رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے چار بیٹوں میں سے اس نے ایک لیا ہے اور تین میرے پاس موجود ہیں، اور میرے چار ہاتھ پاؤں میں سے اس نے ایک لے لیا ہے اور تین میرے پاس موجود ہیں، میں تو اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تزکیہ، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، یہ تزکیہ ہے۔ وذکر اسم ربہ فصلى، اور اپنے رب کے نام کو یاد کرتا رہا اور نماز ادا کرتا رہا۔ نماز اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، نماز کے بارے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کے بارے میں آن حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی کوئی مصیبت اور مشکل آتی تھی تو حضرت بلال سے فرمایا کرتے تھے یا بلال ارحنی بالصلاۃ، اے بلال نماز سے مجھے سکون اور راحت اور آرام پہنچاؤ، یعنی پانی لے کے آؤ وضو کے لیے، نماز پڑھوں، نماز کے لیے تیاری کروں، نماز میں جب کھڑے ہوتے تھے تو فرماتے تھے مجھے سکون اور راحت ملتا ہے۔ نماز میں انسان اگر یہ سوچ کر کھڑا ہو کہ وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہے، ڈائریکٹ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے، جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کرے، جو ذکر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کا جو ذکر کر رہا ہے، اس کے الفاظ اور معنی کے اوپر غور کرے، تو پھر اسے اپنی نماز کے اندر ایک لطف آئے گا، ایک کیفیت اس کے اوپر طاری ہوگی، پھر وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گی۔ اور یہ نماز اور ذکر اللہ یہ انسان کو تزکیہ حاصل کرنے کے راستے میں اس کے ممد ہیں۔ تزکیہ کیسے حاصل کرے وہ؟ نماز کے ذریعے سے، اللہ سے لو لگا کر، اللہ سے تعلق جوڑ کر، اس کے نام کا ذکر کر کے۔ اور اس کے نام کا ذکر کیا ہے؟ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ تسبیح کے اوپر اللہ اللہ کرتے رہنا یہ ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہاں یہ ذکر ہے، کوئی شک نہیں، یہ صحیح حدیث کے اندر ہمیں تعلیم دی گئی ہے ان اذکار کی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر ہے، مسنون ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا، اس کی تحمید، اس کی تقدیس پڑھتے رہنا، یہ ذکر ہے، لیکن دل کی حضوری کے ساتھ۔ زبان اگر دل کا ساتھ نہ دے اور دل زبان کا ساتھ نہ دے تو پھر یہ ذکر اللہ نہیں ہے، یہ ایک روٹین تو ہو سکتی ہے، یہ طوطے کی طرح سے ہم کچھ الفاظ تو دہراتے رہتے ہیں، لیکن ذکر اللہ وہ ہے جہاں دل کی حضوری ہو۔ اور دل کی حضوری کے لیے ضروری ہے یہ کہ ہمیں یہ تصور رہے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بلکہ ہم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ احسان تو یہی ہے نا، حضور نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت یوں کرے کأنک تراہ، کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں ایک روایت میں نے پڑھی کہ مؤذن اذان کے لیے اللہ اکبر کہتا تھا اور ان کے چہرے کا رنگ پیلا ہو جاتا تھا، رنگ زرد پڑ جاتا تھا، کپ کپی تاری ہو جاتی تھی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے، ہم بھی اذان سنتے ہیں، ہم بھی نماز کے لیے جاتے ہیں، باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، لیکن آپ کی یہ کیا کیفیت ہے کہ ادھر اللہ اکبر کی آواز آئی اور ادھر آپ بالکل کانپنے لگے؟ فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس کا ذکر ہوا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس کے دربار سے پکار آئی، تمہیں معلوم ہے کہ کہاں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں، احکم الحاکمین کے دربار میں، اور اس کے دربار میں حاضری کے تصور سے یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ احرام باندھا اور احرام باندھنے کے بعد ذکر ہے لبیک اللہم لبیک، یہ بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، تعلیم دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھو، اور ہر جانب سے تلبیہ کی آوازیں آتی ہیں، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے میرے مالک میں حاضر ہوں. لبیک کے الفاظ زبان پر نہ چڑھیں، زبان لڑکھڑا گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ میرے دل میں یہ تصور آیا، میں اگر کہوں اے مولا میں حاضر ہوں اور وہاں سے یہ جواب آئے کہ تیری حاضری درکار نہیں ہے، تو پھر کیا بنے گا؟ یہ کیفیت، یعنی ذکر اسما رب ہی صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں کے اندر یہ کیفیت کہ کس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، کس کا نام پکار رہا ہوں، کس کو یاد کر رہا ہوں، کون ہے وہ، میرا کیا رشتہ اس کے ساتھ، میرا کیا ہے، میرا تعلق اس کے ساتھ کتنا ہے، وہ میرے کتنا قریب ہے. یہ کیفیت انسان کی جب پیدا ہو پھر واقعتاً اسے تزکیہ کا لطف آتا ہے اور تزکیہ کی منزل کے اوپر وہ فائز ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو یاد کرنا، یہ اس انداز سے بھی یاد کرنا ہے، یعنی ذکر کا معنی یاد کرنا بھی ہے، ذکر کا معنی زبان سے الفاظ ادا کرنا لیکن اس کا معنی یاد کرنا بھی. اسی لیے قرآن مجید کو کہا ان ہاذہ تذکرہ، اس کا بھی مادہ ذکر ہے. یہ قرآن مجید یاد دہانی ہے، یاد کرنا، یاد دہانی کروانا، یہ ذکر، تذکیر، تذکرہ، یہ سب ایک ہی روٹ ہے ان الفاظ کا. تو یاد دہانی، یاد کرنا، یاد رکھنا، یاد دلانا، جب انسان کوئی قدم اٹھا رہا ہو تو اس وقت اسے یہ یاد رہے کہ میں ایک دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر اپنے اس قدم کی جواب دہی اور مجھ سے باز پرسی ہوگی، مجھے جواب دینا ہوگا. جہاں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری سے غفلت آ جائے اور وہ بھول جائے، تو پھر اس کی زبان کے اوپر بے شک اس کا نام اور اس کا ذکر اور اس کے اسماء حسنہ ہوں، لیکن حقیقت میں وہ ذکر اللہ سے دور ہے، وہ غافل ہے. ایسا شخص غافل ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ كَرِيمٌ، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تو اس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. اللہ کے ذکر سے غفلت یہ ہے کہ انسان کا دل اس کے ذکر سے عاری اور خالی ہو جائے. جس دل کے اندر اللہ کا ذکر موجود رہے اور وہ ہر لمحے یہ سوچتا رہے کہ میں اس کے سامنے جواب دے ہوں، وہ حقیقی طور پر اپنے آپ کا تزکیہ کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سامنے حاضری کے لیے ہر وقت تیار رکھتا ہے. نماز کے بارے میں ہماری روش یہ ہو چکی ہے کہ ایک روٹین بن گئی ہے. نماز کے الفاظ پر غور نہیں، نماز کی روح پر غور نہیں، نماز کی حکمت پر غور نہیں. نماز کے اندر جب انسان کھڑا ہوتا ہے اور وہاں کھڑے ہو کر اس بات کا اقرار اور اعلان کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور باہر نکل کر وہ ہر بت کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، عصبیت کا بت، تخیلات کا بت، مختلف افکار کا بت، اور اس بت کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، تو کاہے کو اس کی عبادت ہے اور کاہے کو اس کی نماز ہے؟ وہاں اس نے ایک وعدہ کیا اور اس وعدے کی خلاف ورزی کر دی. وہ ہر در کے اوپر جھکتا ہے، اس سے مدد مانگنے کی بجائے ہر عارضی سہارے سے مدد مانگتا ہے، تو پھر اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری مشکوک ہے. نماز اس انداز سے پڑھے کہ اس کی نماز کا اثر اس کی زندگی کے اندر ظاہر ہو، اس کے اعمال کے اندر وہ ظاہر ہو، اور وہ نماز باقاعدہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر نظر آئے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے. وہ رک جائے برے کاموں سے، بے حیائی کی باتوں سے رک جائے، اس کی زندگی نمونہ بن جائے ایسی نماز کا اور قرآن مجید کی اس آیت کا. اب اس عظیم کام کو حاصل کرنے کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ہے بل تو سرون الحیات الدنیا، بلکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. آسارا یو سرو کا معنی ہوتا ہے ترجیح دینا، اور ایسار اسی میں سے ہے. ایسار کیا ہے؟ انسان اپنی ضروریات پر دوسرے کی ضروریات کو ترجیح دے، اسے ایسار کہا جاتا ہے. آسارا یو سرو ترجیح دینا، بل تو سرون الحیات الدنیا، مگر تمہاری حالت یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت کے مقابلے پر. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے ایک بات بیان فرمائی، اس بات کو آپ بھی ذرا اندازہ کیجئے کہ اس کے اوپر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم اور تلقین کی تھی، ہماری زندگی کے اندر اس کا کتنا عمل دخل ہے. حضرت عمر بن عوف کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ ابن الجراح بحرین کی مہم سے واپس آئے اور بہت سا مال غنیمت لے کر آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال غنیمت لوگوں کے درمیان تقسیم کر رہے تھے کہ اس وقت آپ نے ایک بات کہی. آپ نے فرمایا کہ فواللہ مل فقر اخشى علیکم ولکنی اخشى علیکم ان تبسط الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتهلککم کما اهلکتھم. مال غنیمت لوگوں کے درمیان تقسیم فرما رہے تھے اور فرمایا خدا کی قسم میں تمہارے بارے میں فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا، میں تمہارے بارے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا کی دولت تمہارے اوپر کھول دی جائے جس طرح پہلے لوگوں پر دنیا کی نعمتیں کھول دی گئی تھیں، اور جس طرح انہوں نے دنیا کمانے اور دنیا حاصل کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ شروع کر دیا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کی. تم بھی اس کام میں لگ جاؤ جس طرح پہلوں کو اس نے ہلاک کر دیا تھا، تمہیں بھی ہلاک کر ڈالیں. بل تو سرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کے مقابلے میں دنیا کمانے کی فکر میں لگے رہتے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من کان یرید حرث الآخرت نزد له فی حرث ومن کان یرید حرث الدنیا نوتی منہا وما له فی الآخرت من نصیب. جو آخرت کی کھیتی کو آباد کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، ہم اس کی آخرت کی کھیتی کو آباد کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کو لہلہانا چاہتا ہے، دنیا کی کھیتی کو آباد کرنا چاہتا ہے، آخرت سے بے فکر ہو گیا ہے، فرمایا دنیا کی دولت ہم اسے دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ اور کوئی نصیب نہیں ہوگا. تم دنیا کی زندگی کو فرمایا ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی. دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بڑی حقیر ہے، دنیا کا مال و دولت نہایت حقیر ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک راستے پہ جاتے ہوئے راستے کے قریب بکری کا ایک بچہ مرا ہوا وہاں پڑا تھا، بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا، مر گیا تو کسی نے راستے کے قریب پھینک دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے، کائنات کے اندر گزرتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے وہ کبھی کھلنڈروں کی طرح سے نہیں گزرتا، وہ غافلوں کی طرح سے کائنات کے اوپر نظر نہیں ڈالتا. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارض و سما کے اندر، اس کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور آپ نے بکری کے اس مرے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا تم میں سے کون ہے جو ایک درہم میں اس کو خرید لے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو مرا ہوا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، مردار ہے، تو اسے کون خریدے گا؟ کوئی بھی نہیں خریدتا اسے. آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، تم لوگوں نے ٹھیک کہا، اسے کوئی بھی نہیں خریدتا. آپ نے فرمایا واللہ لدنیا احوان عال واللہ لدنیا احوان علی اللہ من ھذا علیکم. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ خدا کی قسم دنیا اللہ تعالی کی نظروں میں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا حقیر تم اسے سمجھ رہے ہو. یہ دنیا اور اس کی حکومتیں اور اس کے خزانے اور اس کا مال و دولت اللہ کی نظروں میں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. اس دنیا کے پیچھے انسان مارا مارا پھرتا ہے جو اللہ کی نظروں میں اتنی حقیر ہے. ایک دوسری حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موازنہ کیا دنیا اور آخرت کی زندگی کا. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، بہتر ہے. آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے دنیا اور آخرت کا آپس میں کیا موازنہ ہے؟ خود ہی پھر بیان فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص سمندر کے کنارے جا بیٹھے، آپ لوگ تو سمندر کے کنارے رہتے ہیں، سمندر کی موجوں کو آپ نے دیکھا ہے، سمندر کی گہرائیوں کا آپ کو اندازہ اور تصور اور احساس ہے. فرمایا سمندر کے کنارے کوئی آدمی جا بیٹھے اور اپنی انگلی سمندر کے پانی میں ڈبو دے، پھر اسے باہر نکال لے، فل ینظر بما یرجع، پھر وہ دیکھے اپنی انگلی کو اس کے ساتھ کتنا پانی لگ گیا ہے. دنیا کی حالت تو یہ ہے کہ سمندر کا پانی ایک جانب اور انسان کی انگلی کے ساتھ لگی ہوئی وہ معمولی سی نمی، وہ دنیا کی زندگی ہے. اور آخرت کی زندگی اس لاکنار سمندر کی مثال ہے جس کا کنارہ کسی کو معلوم نہیں، جس کی گہرائیاں کسی نے ناپی ہوئی نہیں ہیں، وہ آخرت کی زندگی ہے. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت اور دنیا کے بارے میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ آج تم لوگ دنیا کی زندگی میں ہو اور عمل کی مہلت ہے، کل تم حساب کے میدان میں کھڑے ہوگے اور مہلت عمل ختم ہو چکی ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرہ مقبلتن ولکل واحدۃ منہما بنون۔ بڑی پتے کی بات ہے، بڑی حکمت کی بات ہے، دنیا رخت سفر باندھ چکی اور جا رہی ہے، آخرت رخت سفر باندھ چکی اور آ رہی ہے، کوئی لمحہ قرار کا لمحہ نہیں ہے، ہر لمحہ دنیا اپنے سفر پر رواں دواں ہے اور آخرت آ رہی ہے، دونوں اپنا سفر جاری کیے ہوئے ہیں اور ان دونوں کے فرزند ہیں، کچھ دنیا کے بیٹے ہیں، کچھ آخرت کے بیٹے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم دنیا کے بیٹے نہ بن جانا، فرمایا تم دنیا کے بیٹے نہ بن جانا، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج عمل کا وقت ہے اور حساب کتاب نہیں ہے، اس وقت حساب کتاب نہیں ہے، عمل کا وقت ہے، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اور کل حساب ہوگا اور عمل کی مہلت نہیں ہوگی۔ آخرت کے بیٹے بن جاؤ، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ یہاں آخرت کے بیٹے بھی نظر آتے ہیں، عروہ بن زبیر کی مثال ہمارے سامنے، وہ آخرت کے بیٹے تھے، آخرت کی طرف متوجہ تھے، آخرت کی تیاری کر رکھی تھی، اور دنیا کے بیٹے تو بے شمار ہیں، وہ بڑی تعداد میں دنیا میں ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ تو آن حضور نے فرمایا کہ تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کی زندگی کے پیچھے نہ مارے مارے پھرو۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراہیم و موسیٰ، فرمایا کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے بھی بیان کی تھی، پہلے صحیفوں کے اندر بھی یہ حقیقت کھول کر بیان کر دی گئی تھی، صحیفہ ابراہیم میں اور صحیفہ موسیٰ میں۔ اب یہ صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ موسیٰ کا ذکر کیا، قرآن مجید میں ایک جگہ پر قرآن مجید کی تعریف اللہ تعالی نے یوں بیان کی ہے کہ یہ قرآن مجید اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، مصدق لما بین یدیہ من الکتاب و مہیمنن علیہ، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کو محیط ہے، ان کا محافظ ہے، ان کو اس نے اپنے اندر ضم کر لیا ہے، اپنے اندر جذب کر لیا ہے۔ مہیمن اس چیز کو کہتے ہیں جو کنٹین کرے کسی دوسری چیز کو، جو اپنے اندر کسی دوسری چیز کو سما لے، اپنے اندر سمیٹ لے کسی دوسری چیز کو، تو قرآن مجید مہیمن ہے، یعنی پہلی کتابوں کا جوہر اس کتاب کے اندر آ گیا ہے، وہ کتابیں اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں، قرآن مجید اپنی اصلی صورت میں موجود ہے۔ صحیفہ ابراہیم اگر کوئی جاننا چاہے تو قرآن سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، صحیفہ موسیٰ اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہے تو قرآن مجید کو دیکھے، اس کے اندر اس کا جوہر اور اس کے مضامین موجود ہیں۔ تو تزکیہ کس طرح سے حاصل ہو سکتا ہے؟ تزکیہ حاصل ہو سکتا ہے ان چیزوں سے، پہلی چیز یہ کہ انسان اللہ تعالی کا ذکر کرتا رہے، اس کی یاد ہر لمحے انسان کی رہنمائی کرتی رہے، اس کا ہاتھ نہ اٹھے اس جانب جس جانب سے اللہ تعالی نے منع کر دیا ہے، اس کا پاؤں نہ اٹھے اس جانب جس راستے سے اس نے روک دیا ہے، اس کی ذہن اور اس کا دل و دماغ نہ سوچے وہ باتیں جو باتیں اس نے حرام اور ممنوع قرار دے دی ہیں، اس کی پسند نہ ہو وہ چیز جو اللہ اور اللہ کے رسول کو غیر مطلوب و غیر مقصود ہے، اس کی پسند وہ بن جائے جو اللہ کی پسند ہے، اس کا پاؤں اس راستے پر چلے جو اللہ کی رضا کا راستہ ہے، اس کا ہاتھ وہ کام کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، وہ نماز کے اندر دل لگائے، نماز کے اندر اسے راحت ملے، نماز کے اندر اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وہ دنیا کی زندگی کو اس کی صحیح ماہیت اور صحیح حقیقت کے ساتھ پہچان جائے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، وہ آخرت کا خریدار بن جائے، وہ آخرت کی زندگی کا طلبگار بن جائے، وہ دنیا کے بیٹوں کے درمیان رہتے ہوئے آخرت کا بیٹا بن جائے، دنیا کا بیٹا نہ بنے، وہ قرآن مجید سے لو لگائے، یہ روشنی کا منبع ہے، یہ انسان کی زندگی کو پاک صاف کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، تزکیہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جیسا کہ شروع میں میں نے عرض کیا، انسان کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ زنگ کو کیسے اتارا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جو زنگ اتارتی ہیں دلوں کا، تلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت، اس کے اندر بھی خلاصہ آ گیا ہے ان چیزوں کا، دنیا کی حقیقت بھی آ گئی اور آخرت کی حقیقت بھی آ گئی، اور قرآن کا مقام بھی ہمارے سامنے بیان کر دیا گیا۔ فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، دلوں کا زنگ اس سے اترتا ہے، موت کو اکثر یاد کیا کرو، دل پاکیزہ ہوتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے محاسبے سے پہلے پہلے اپنا محاسبہ کر لے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو پہلے اس لیے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں کے اندر تزکیہ پیدا کرے، ہمیں اپنی رضا کا طلبگار بنا لے اور ہماری آخرت کو سدھار دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔